الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی آیت نمبر 34 سے 34 سے قرآن پاک کا درس سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فضائل اور ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا اور اللہ تعالی نے ان کی جو آزمائش فرمائی اس کا بھی بیان ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں سے محبت اس لیے کہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور دین پھیلانے کے اندر جہاد کی صورت میں کام آتے ہیں، اس کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا تذکرہ کیا، وہ آزمائش کیا ہے؟ آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا، آزمایا، اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بڑی مختصر آیت، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش کا تذکرہ فرمایا۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس شے کے ذریعے آزمایا؟ اس کے بارے میں جو اسرائیلی روایات ہیں، پچھلے زمانے کی، پچھلی امتوں کے لوگوں کی، بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں، اس میں بہت زیادہ بتلان اور غلط باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی شایان شان نہیں ہے، لہذا ان کا ہمیں تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ یہاں پر جتنا بیان ہوا اس پر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی متعین تفسیر تو ہمیں معلوم نہیں، اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا، کسی امتحان سے گزارا تھا، اور اس امتحان کا تعلق کسی وجود اور کسی جسد، کسی بدن کے ساتھ تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تخت پر ایک بدن ڈال دیا۔ اب اس بدن کی صورت کیا تھی؟ اس بدن کے ذریعے کیسے آزمایا گیا؟ سلیمان علیہ السلام کو اس کی وجہ سے کیا مشقت اٹھانا پڑی؟ اس کی تفصیل جو مستند روایات ہیں، قابل قبول روایات ہیں، ان کے اندر نہیں ملتی۔ علماء نے یہ فرمایا کہ ایک حدیث مبارک ہے جو قریب قریب اس آیت کی تفسیر بن سکتی ہے، اور وہ اس آیت کے مفہوم کے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ حدیث مبارک بخاری شریف کی، لیکن یہ علماء نے اپنی طرف سے ایک اندازے کے اعتبار سے بیان کیا، اسے متعین تفسیر نہیں قرار دیا۔ وہ حدیث مبارک کیا ہے؟ حدیث مبارک یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے خلوت، یعنی ان سے ہم بستری کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے مجھے بیٹا عطا فرمائے گا جسے میں شاہ سوار بناؤں گا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ نے یہ جملہ تو ارشاد فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا، انشاء اللہ نہ کہا، بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے جتنی ازواج سے قربت اختیار کی، ان میں سے کسی کے ہاں بھی بیٹا پیدا نہ ہوا، صرف ایک زوجہ محترمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ بھی ناقص الخلقت تھا، یعنی اس کا ون سائڈ جو اس کی تھی وہ معذور تھی، جیسے ایک معذور آدمی ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر پاتا، عمل نہیں کر پاتا، تو آپ کے ہاں جتنی ازواج تھیں ان میں سے کسی کے ہاں بھی آپ کے اس فرمان کے مطابق اولاد نہ ہوئی، ایک کے ہاں اولاد ہوئی اور وہ بھی اس کے ہاں ایک جو ہے وہ معذور بچہ پیدا ہوا، وہ معذور بچہ ہے جس کے بارے میں آیت میں جو فرمایا گیا کہ وہ القینہ علی کرسیہ جسدا، اور ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک، ہم نے اس کے سلیمان کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ تو یہ تھا بے جان بدن جس کے بارے میں آیت کے اندر فرمایا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے، اور بھول کے اوپر تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، بھول چک تو معاف ہوتی ہے، ایک آدمی کے ذہن میں ایک بات آئی نہیں تو اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عمومی قانون تو یہی ہے کہ بھول پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا، لیکن کچھ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء پر گرفت کا معاملہ فرماتا ہے، اگرچہ وہاں پر نسیان ہو، اگرچہ وہاں پر صاف ہو، اگرچہ وہاں پر بھول ہو۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درخت کا پھل کھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فنسیہ ولم نجد له عزما، تو آدم بھول گئے، تو آدم بھول گئے اور ہم نے اس کا پختہ ارادہ نہ پایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم بھول گئے، ہمارے حکم کو بھول گئے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ہم نے آدم کا پختہ ارادہ نہیں پایا تھا۔ تو اب بتائیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول تو گئے تھے لیکن بعد میں گرفت ہوئی یا نہیں؟ فوراً بدن پر جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے، پھر اس کے بعد زمین پر اتار دیے گئے، ایک عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور اس کے بعد پھر دنیا کا نظام چلنا شروع ہوا۔ تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گرفت ہوئی وہ نسیان کے باوجود تھی۔ اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بھول گئے لیکن یہ بھولنے کا وہ معاملہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کی شان بالا تر اور بلند شان کے لائق نہیں تھا، اگرچہ گناہ نہیں تھا، اگرچہ خدا کی نافرمانی نہیں تھی، لیکن چونکہ انشاءاللہ اگر اللہ کے نبی بھی کہنا بھول جائیں گے تو دوسرے تو اس سے زیادہ بھول جائیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ان کو اس کی تاکید تھی کہ کسی شے کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ کل میں کرنے والا ہوں مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تو چونکہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر گرفت فرمائی۔ اب اس کے باوجود کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معاملہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت ہوئی تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اناب، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب اگلی آیت مبارکہ سنیے، اس میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دعائیں منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انك انت الوهاب۔ سلیمان نے عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے اندر بڑے خوبصورت پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دو دعائیں مانگی، پہلی دعا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، دوسری دعا ہے مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ پہلی دعا خالصتاً آخرت سے متعلق کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، دوسری دعا بھی اپنے اختتام کے اعتبار سے تو آخرت سے ہی متعلق ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے تو آخرت سے ہی متعلق ہے لیکن اس میں دنیا کا پہلو بھی موجود ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا جو مغفرت اور آخرت کے بارے میں ہے اسے مقدم کیا، اسے پہلے مانگا، اور جس کا ظاہری حصہ دنیا سے متعلق ہے اس کے لیے دعا بعد میں مانگی. اس میں ادب ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو آخرت کا سوال دنیا کے سوال سے مقدم کیا جائے، کہ آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملے سے زیادہ اہم ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ اہم. دوسری بات، سوال یہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میری بخشش کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، بخشش تو گناہوں کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ ہی سرزد نہیں ہوا، تو پھر بخشش کی دعا کس بات کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مغفرت اور بخشش کی دعا صرف گناہ کے بارے میں ہی ہو، بلکہ بہت سے ایسے دیگر معاملات جو محض خلاف اولا ہیں، یعنی دوسرا کام کرنا زیادہ بہتر تھا لیکن یہ کر لیا گیا، یہ خلاف اولا کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور بھی اس طرح کی صورتیں ہیں کہ گناہ نہیں ہے وہاں پر لیکن مغفرت کی دعا ہے. مغفرت کی دعا ہے ان خلاف اولا کاموں پر کہ جن سے ہٹ کر دوسرا کام کرنا زیادہ بہتر تھا لیکن انہوں نے کم افضل کام کو اختیار کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی، اور اس کا مدار جو ہے ان کے برتبوں پر ہوتا ہے. جیسے بزرگان دین نے فرمایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہوتی، نیکوں کی نیکیاں مقربین کی سیئات ہوتی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں عام نیک لوگوں کے حق میں تو اچھائی ہیں لیکن اگر بڑے لوگ بھی اتنا ہی کریں تو ان کے حق میں خطا ہے، ان کے حق میں درست نہیں. عام لوگ تو پانچ نمازیں پڑھیں اور کوئی اس کے علاوہ نفل نہ پڑھے، کوئی تلاوت نہ کریں، کوئی اس کے ذکر اللہ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر خدا کے مقرب بندے بھی صرف فرض ہی پڑھیں، نفل نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، ذکر اللہ نہ کریں، ان کے حق میں یہ خطا ہے. تو فرضوں پر اکتفا حسنات ہے، اچھا ہے فرض ادا کر رہا ہے، لیکن مقربین کے حق میں وہی سیئات قرار دیا جاتا ہے. تو وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی ان چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں جو گناہ نہیں ہوتے، جو محض خلاف اولا چیزیں ہوتی. اور یہ مغفرت جو ہے استغفار، استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا. استغفار بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، ربنا ورمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مغفرت کی دعا مانگی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی دعائیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مغفرت کی دعائیں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، 70 مرتبہ میں مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. تو استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی تو معصوم ہیں پھر بھی استغفار کرتے. پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، ان کا بھی رجوع اللہ بیان ہوا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، ان کی بھی دعا مغفرت بیان کی گئی. اگلی آیات کے اندر دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی چیزیں بیان کی گئی. تو مغفرت مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا، محبوب بندوں کا طریقہ ہے. تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. سنت کی ادائیگی کی نیت سے روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ، اور بعض روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یا اور جو استغفار کے کلمات ہوں وہ ادا کیے جا سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات، آیت میں فرمایا گیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جو دعا مانگی وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یعنی میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما. اب اس میں दो बातें। पहली बात तो यह है कि आपने ये जो सवाल किया पूरा हुआ या नहीं। जवाब यह है, पूरा हुआ। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो सल्तनत अता फरमाई कि आपके बाद आज तक किसी को वैसी सल्तनत अता नहीं फरमाई, और क्यामत तक अल्लाह ताला किसी को ऐसी सल्तनत अता नहीं फरमाएगा। वो क्या सल्तनत थी? वो ये सल्तनत थी कि हवाओं को अल्लाह ताला ने आपके ताबे कर दिया, जैसे अगली आयतों के अंदर ही आ रहा है। हवाएं आपके ताबे हो गई, हवाएं आपका तख्त जमीन से बुलंद करती और एक महीने की मुसाफत के बराबर फासला एक दिन के अंदर तय कर देती, सुबह शाम के अंदर जाना आना पूरा हो जाता। तो अल्लाह ताला ने हवाओं को ताबे कर दिया, अल्लाह ताला ने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया, अल्लाह ताला ने परिंदों को उनके ताबे कर दिया। परिंदे उनकी बातें मानते थे, परिंदे उनके हुक्म के मुताबिक अमल करते थे, जिन्नात उनके हुक्म के मुताबिक अमल करते थे। तो ऐसी सल्तनत तो अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं दी। क्या तारीख के अंदर कोई दूसरा ऐसा बादशाह मिलता है कि जिसके लिए हवाओं को यूं मुसख्खर कर दिया गया हो, हवाएं उसका हुक्म मानती हो, जिन्नात उसका हुक्म मानते हो, परिंदे उसका हुक्म मानते हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ को कबूल किया। अच्छा, अब दूसरी बात कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी और को ना मिले, ये तो बज़ाहिर एक ऐसी बात है कि जिसमें ये है कि मुझे वो नेमत मिले जो किसी और को ना हो। तो इसके ऊपर ज़ाहिरी एतबार से एक वसवसा पैदा होता है कि ये तो एक शायान शान बात नहीं। जवाब ये है कि एक ही बात के पीछे नीयतें मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ औक़ात एक ही बात बतौर फ़ख्र के कही जाती है, एक ही बात बतौर हसद की होती है, और वही बात किसी अच्छी नीयत के साथ भी होती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ये सवाल था, ये माद अल्लाह किसी हसद या तफाह या फ़ख्र के तौर पे नहीं था, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जो सवाल था वो इस तौर पर था कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा यूनिक मोजज़ा अता फरमा कि ऐसी सल्तनत हो कि जो किसी और के पास ना हो, जो किसी और को ना मिली हो ना आइंदा मिले। तो ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये तलब मोजज़ा है। और मोजज़ा नबी को क्यों दिया जाता है? ताकि उसके दीन के फैलाने में काम आए और उसकी अजमत के इजहार का जरिया बने, उसके खुदा की बारगाह में कुर्ब और शरफ को जाहिर करे। तो मोजज़ा गोया अल्लाह ताला की बारगाह में एक शरफ और एक अजमत और एक कुर्ब हासिल करना है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ उस शरफ अजीम के लिए थी, उस कुर्ब के लिए थी, और अपने दीन के अंदर, दीन के फैलाने के अंदर एक मुआविन शय की तलब थी। दीन के अंदर एक मुआविन शय की तलब थी, लिहाजा उसके पीछे मकासिद दूसरे हैं। वहां पर किसी बुरी नीयत का तस्वुर नहीं किया जा सकता कि ये अल्लाह ताला के नबी की दुआ है। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सल्तनत दी जो किसी और को अता ना फरमाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी ऐसी सल्तनत नहीं थी कि आपके जिन्नात ताबे हों, हवाएं आपके ताबे हों, तो फिर तो आपको भी ऐसी फजीलत ना मिली। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बढ़ गए, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल मुरसलीन हैं, सारे रसूलों से अफ़ज़ल हैं, सारे नबियों से अफ़ज़ल हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। उसका जवाब ये है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बढ़कर अता फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम से बढ़कर अता फरमाया। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जैसा ज़ाहरी गलबा सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया उनकी दुआ के सदके, अल्लाह ताला ने ऐसा जाहिर गलबा किसी और के मामले में जाहिर नहीं फरमाया। जैसे जिन्नात वाज़े तौर पे उनके दरबार में आते थे, बैठते थे, इंसानों के साथ होते थे, परिंदों ने कितारें लगाई होती थी, तो ये जो ज़ाहरी एतबार से यूं उनका दरबारों में बैठना, यूं उनका हुक्म का पाबंद होना, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के मामले में जाहिर नहीं हुआ। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जिन्नात और परिंदे क्या ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताबे थे या नहीं, ताबे यकीनन थे, इसमें कोई शक नहीं। एक नहीं बीसियों हदीस, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں پر اپنا اختیار، اپنا تصرف، اپنی قدرت ظاہر فرمائی جن پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی منقول نہیں. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوائیں تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بادلوں کو اشارہ فرمایا، برسنا شروع ہو گئے، بادلوں کو اشارہ کیا، برسنا بند کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو اشارہ فرمایا، زمین کو چیرتا ہوا آ گیا. اب آپ دیکھیں، پرندے کے اندر تو تب بھی جان ہے، درخت کے اندر تو ایسی جان نہیں ہوتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا، درخت چیرتا ہوا آ گیا. کتنے جو ہے وہ جانوروں کے واقعات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، سجدہ کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں کی، آپ نے جیسے فرمایا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا. جنات کا واقعہ موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جن کو قید کر دیا، پھر فرمایا کہ میرا دل تھا کہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ رات، یعنی سابقہ رات، ایک بڑا خبیث جن آ کر مجھے تنگ کرنے لگا تاکہ وہ میری نماز کو منقطع کروا دے، پس اللہ تعالی نے مجھے اس پر قادر کر دیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ جن کو باندھوں اسے، تاکہ صبح کے وقت تم اسے دیکھتے کہ جن کو باندھا ہوا. تو قدرت ہے، لیکن پھر سرکار فرماتے ہیں، پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، تو میں نے اس جن کو ذلیل و خوار کر کے لوٹا دیا. اس سے پتا چلا کہ اختیار اور قدرت تھی، لیکن وہ جو اس کا ظہور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اظہار نہیں فرمایا. اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا کچھ عطا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس عطا پر ارشاد فرماتا ہے. کیا کیا عطا کیا گیا، پہلے اس کا جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ. تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں سلیمان چاہتا، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو سلیمان کے تابع کر دیا، اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے. یعنی دو باتیں ارشاد فرمائی، پہلی بات فرمائی کہ ہم نے ہوا سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کے تخت کو اٹھا کر نرم نرم چلتی، ورنہ ہوا تو جیسے چلتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوا ایسی تو نہیں ہے کہ ہوا سموتھلی بالکل جو نا سیدھی سیدھی چلے، ہوا تو زوردار ہوتی ہے، نیچے گئی اوپر آئی، گھما دیا چیزوں کو، آندھی طوفان جیسے آتے ہیں سب کے سامنے، کبھی ہوا تیز چل رہی ہے، کبھی آہستہ چل رہی ہے، کبھی ٹھہر گئی، کبھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ایسا کیا کہ آپ اس کو جیسا حکم دیتے وہ ویسے چلتی. آپ حکم دیتے میرے تخت کو اٹھاؤ اور فلاں جگہ پہنچاؤ، اب لشکر بیٹھا ہوا، ہزاروں لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو ہوائیں بڑے نرمی کے ساتھ اس تخت کو اٹھاتی کہ تخت پر معمولی سی لرزش بھی نہ ہوتی، اور وہ ہوا میں بالکل سیدھا اڑتے 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 جہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بولتے فرماتے وہیں پر ہوا پہنچا دیتی. تو فرمایا یہ ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت اور معجزہ عطا کیا. دوسری بات فرمائی کہ جنات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیے، اور وہ جنات کیا کیا کام کرتے تھے، فرمایا کل بن ام وغواس. دو طرح کے جنات، معمار تعمیر کرنے والے اور غوطہ خور. معمار جن وہ تھے کہ جن سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، جن میں شاہی ساز و سامان ہوتا تھا، جن میں گھوڑے ہوتے تھے، جن میں جہاد کے سامان ہوتے تھے، جس میں سلطنت کا جو ہے وہ پورا نظام چلتا تھا. تو بڑی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنات سے بنواتے تھے. اور غوطہ خور جن وہ تھے کہ جن سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کی تہہ سے موتی اور جواہرات نکلواتے تھے. تو سمندر کی تہہ سے جنات موتی اور جواہر لے کے نکلتے، اور سلیمان علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اس کو خرچ کرتے. لوگوں کے لیے راہ خدا کے اندر جہاد کے لیے سلیمان علیہ السلام سے خرچ کرتے. تو یہ جنات اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کرتے. تیسری قسم ارشاد فرمائی, اور تیسری وہ قسم جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہ کیا, کہ اگر ان میں کوئی نافرمان ہوتا, اگر کوئی جن نافرمانی کرتا, تو یہ نہیں ہے کہ جن غائب ہو جائے. جیسے جنات تو غیب ہی مخلوق ہے اور ظاہر ہو تو غائب ہونے پر قادر ہے, لیکن سلیمان علیہ السلام کے قابو سے نہیں. سلیمان علیہ السلام کے سامنے اگر شرارت کرے اور جن کی شکایت پہنچی تو آپ بیڑیوں کے اندر اس کو قید کرتے تھے اور جن جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی. اب اللہ تعالیٰ کی یہ عطائیں, یہ تو چند ایک بیان کی گئی ہیں, اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا خزانے اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب اللہ تعالیٰ ان عطاؤں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا, ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری عطا ہے, تو جس پر چاہو احسان کرو اے سلیمان, جس پر چاہو احسان کرو یا روک رکھو, تم پر کوئی حساب نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سلیمان, خزانے ہم نے تجھے دے دیے, جس کو دینا ہے دو, جس کو نہیں دینا نہ دو, تمہارا حساب نہیں ہوگا. اس کو دیا تو کیوں دیا, اس کو نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, دیں گے تو صحیح دیں گے, نہیں دیں گے تو صحیح روکیں گے. فرمایا تم پر حساب نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری عطائیں ہیں, دے دو جس کو دینا ہے, کوئی حساب نہیں تمہارے اوپر, نہیں دینا تو نہ دو, کوئی حساب نہیں تمہارے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان. تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں دے سکتا, معاذ اللہ, نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ عقیدہ باطل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں عطا فرمائے؟ کیا ان کی کوئی عطا نہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. عطائے نبی عطائے خدا ہوتی ہے. نبی کا دینا خدا کا دینا ہوتا ہے, نبی کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہوتی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتا ہے, اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تقسیم فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اسی پر ارشاد فرمایا, لا ورب العرش, عرش کے رب کی قسم, لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, سرکار سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, کونین کے اندر رسول اللہ کی نعمت بٹتی. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ عطا فرمانے والے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں. جیسے میں نے حدیث مبارک عرض کی, بخاری کی حدیث, انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ عطا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے سرکار کو اور سرکار آگے تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں عطا فرمائی کہ جن کا تصور ہی نہیں, جو کوئی بندہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا. مسلم شریف کے حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ربیعہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی مہیا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وضو کا پانی پیش کیا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سل یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب دیکھیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آگے سے عرض کی. عرض کرتے ہیں, اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں, میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں, مجھے جنت بھی دے اور جنت میں اپنی رفاقت اپنا ساتھ بھی عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جنت مانگنی تو اللہ سے مانگو میری تھوڑی، نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی بکثرت السجود، تو میری کثرت سجود کے ساتھ اس پر مدد کر، یعنی کثرت سے سجدے کر تاکہ تجھے خدا سے جنت دلوا دوں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے. اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس کو چاہو نہ دو، تم پر کوئی حساب نہیں. اب اس کے بعد آخرت میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک سلیمان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ٹھکانہ ہے اور ہماری بارگاہ میں انہیں قرب بھی حاصل ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پہلے داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا. ان دونوں چیزوں کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے. مناسبت کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آزمایا بھی، اور دونوں نے اپنی بادشاہت کے باوجود آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. دونوں کے بارے میں فرمایا اواب ثم اناب، اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصائب اور تکالیف کے ذریعے آزمایا. پہلے دونوں پیغمبروں کو بادشاہی عطا فرمائی اور بادشاہی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جن کو شدید تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں آئیں، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دے کر بھی آزماتا ہے، کچھ لے کر بھی آزماتا ہے. بعض اوقات مال دیتا ہے اور دے کے آزماتا ہے، اولاد دیتا ہے دے کے آزماتا ہے، اور بعض اوقات اولاد لے لیتا ہے اور لے کے آزماتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اب بندہ صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، صحیح تربیت کی یا نہیں کی اس کی، ان کو نمازوں کا پابند کیا یا نہیں کیا، ان کو دین اسلام بھی سکھایا یا نہیں سکھایا، یہ اسکول کالج ہی پڑھاتے رہے ان کو. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہی نہیں اور اس سے آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے، واویلا کرتا ہے. بعض اوقات جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے، جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اولاد لے کے آزماتا ہے، اب کیا بولتا ہے، اب کیا کہتا ہے، اب اس کی حالت کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر اور شر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. خیر کہ اللہ تعالیٰ خیر دے گا، شر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آزماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے. اور پھر یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ ہوا، نبیوں کے ساتھ ہوا، جلیل القدر نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں ناپسند ہو گیا. تو دونوں حالتوں میں بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہوتا ہے اور امتحان کے اندر کامیاب ہونا ہوتا ہے. پھر یہ بھی اس سے پتا چلا کہ انسان کی زندگی کے احوال ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ساری زندگی بندہ جو ہے وہ خوشحالی کے اندر ہی گزار دے، خوشیوں میں گزار دے، کبھی غم نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا. لہذا ہر حال کے اندر اپنا ذہن یہ بنا کے رکھے کہ مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مجھے مطابق رہنا ہے. اب اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایزا پہنچائی ہے. یہاں کئی باتیں ہیں. ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ فضیلت، یہ عظمت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، یعنی ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بطور خاص فرماتا ہے یہ ہمارا بندہ ہے. بندے تو سارے اللہ تعالیٰ کے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے، تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندوں کے اندر ہی آتی ہے. لیکن جسے اللہ تعالیٰ یہ بطور خاص فرمائے ہمارا بندہ، تو یہ جو اس کی فضیلت ہے اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کے بارے میں یہ بول دے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بڑا خاص تعلق ہے. تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ایوب ہمارا بندہ، یہ ہمارا بندہ ہے، تو یہ تو جملہ ہی اس کی عظمت و فضیلت کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو فرمایا ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، کہ اس کی سیرت کے اندر، اس کی زندگی کے اندر کیسے خوبصورت پھول ہیں، اس کی زندگی کے اندر کس قدر حسین اسوہ ہے، کس قدر پیارے واقعات ہیں، یہ خدا کا کیسا صابر بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا رجوع کرنے والا ہے، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اب ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے شیطان نے تکلیف اور ایزا پہنچائی ہے، شیطان نے مجھے تکلیف اور ایزا پہنچائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش ہے وہ مختلف انداز میں تھی. آپ کے مال تھے، مویشی تھے، مکانات تھے، سارے کے سارے گر گئے، مویشی مر گئے. آپ کے بیٹے تھے، چھت گری، سارے بیٹے شہید ہو گئے. آپ تندرست تھے اور ماشاءاللہ بدن مبارک جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صحت مند تھا، لیکن طرح طرح کے امراض کے اندر بدن مبارک مبتلا ہو گیا، درد، تکلیف، مشقت، پریشانی پورے بدن کے اندر، اور یہ تکلیف برسوں آپ نے برداشت کی، ایک آدھ سال نہیں، برسوں برداشت کی. مال جاتا رہا، اولاد فوت ہو گئی، اپنا بدن تکلیف میں آ گیا، اور ایک مرتبہ نہیں، گویا دل بھی زخمی ہے کہ اولاد چلی گئی. مال جانے سے تو دل زخمی نہیں ہوتا، لیکن اولاد سے تو دل زخمی ہوتا ہے جانے سے. ہاں، مال کا بھی صدمہ ہوتا ہے، نقصان تو ہے، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، بدن کی صحت چلی گئی، تندرستی چلی گئی، بدن تکلیفوں میں آ گیا، سب کچھ ہوا، لیکن زبان کے اوپر شکوہ اور شکایت کا ایک کلمہ کبھی ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عرض کیا تو یہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب پہنچائی، کہ شیطان کا سبب قریب یا سبب بعید کے اعتبار سے تکلیف کے اندر عمل دخل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی. دوسری آیت کے اندر دوسرے الفاظ ہیں. تو یہاں پر آپ نے، یہاں پر کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے تکلیف کے اندر مبتلا کیا، اے اللہ مجھے شفا دے. اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ مجھے تو نے تکلیف میں مبتلا کیا، مجھے تو نے مصیبت کے اندر مبتلا کیا. نہیں، حسن ادب دیکھیے کہ تکلیف کی اور ایزا کی نسبت شیطان کی طرف کی، کہ اس کا اس میں عمل دخل ہے اور اس کی طرف سے جو ہے وہ مجھے تکلیف اور ایزا پہنچی. یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا حسن ادب ہے، اور ہمیں بھی حکم یہ ہے کہ اچھی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. اگرچہ اللہ تعالیٰ خالق ہر شے کا ہے، اچھی ہے یا بری ہے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف بطور خاص منسوب کیا جائے تو اچھی چیز کو منسوب کیا جائے، بری چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے. یعنی جیسے یہ کہنا تو درست ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ نبیوں کا خالق اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، انسانوں کا خالق اللہ ہے، تمام جانداروں کا خالق اللہ ہے، پہاڑوں کا خالق اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بندر، خنزیر اور اس طرح کی چیزوں کا نام لے کر نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق، اس کا خالق، اس کا خالق. اگرچہ اللہ تعالیٰ خالق، لیکن وہ جو ہے وہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے خالقیت کی نسبت نہیں کی جائے گی. یہ ادب کا تقاضا ہے، اور یہ صرف ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ اس طرح کے الفاظ کے اوپر تو بڑے سخت احکام بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ حکم یہی ہے کہ اچھی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، بری شے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے. اچھا، اب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آزمائش ہوئی کہ مال کے ذریعے اور بدن کے ذریعے اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نشان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، تو ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ سب کے ساتھ ہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی آزمائش فرمائی، نبیوں کی آزمائش فرمائی، تو بقیہ مخلوق کی بھی وہ آزمائش فرماتا ہے۔ اس جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ واقعات ہیں، اس میں جو ہمارے لیے درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی یہی اسوہ اپنانا ہے، یہی طریقہ اپنانا ہے کہ آزمایا جائے تو آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ واویلا نہیں کرنا اور بے صبری نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہمیں خوشیوں اور خوشحالیوں کی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔